السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب البیوع حدیث نمبر 2074. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم لوگ کتاب البیوع پڑھ رہے تھے، اور الحمدللہ بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں معلوم ہو رہی ہیں کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، ہمیں کیسے ڈیلنگ کرنا چاہیے بزنس میں، یا تجارت ہو تو کیسی ہو. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو دولت کی تقسیم ہے اصل میں، یہ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو دولت کے بارے میں جو کانسیپٹ ہے کہ امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. یعنی دنیا میں ظلم، زیادتی، دھوکا، اور جیسے وہ ہوتا نا کہ بڑی مچھلی ساری چھوٹی مچھلیوں کو کھا لیتی ہے، وہی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام جو کانسیپٹ ہمیں دیتا ہے کہ کس طرح سے دولت سب لوگوں میں تقسیم ہوتی رہے، یہ جو مال ہے وہ سرکولیٹ ہوتا رہے اور ایک جگہ جم کر نہ رہ جائے. جیسے ابھی آپ لوگوں کو پتہ چلا ہوگا، اگر تھوڑا بہت بھی آپ جانتے ہوں گے، کہ ہندوستان میں فی الحال کوئی ایک پرسن یا کوئی ایک دو پرسن کو ان کے پورے جو پرانے بینک یعنی کہ بینک کے لون تھے وہ پورے معاف کر دیے گئے. مزید بینک نے ان کو کتنے تو بھی 180 کروڑ دوبارہ لون دیا بزنس کے لیے. اور اب وہ یعنی ایک شخص جو کہ ابھی بالکل ہی یعنی کم لوور لیول پر تھا، یعنی اتنا زیادہ بڑھا نہیں تھا، لیکن ابھی دنیا کے 5ویں نمبر کے بزنس مین میں آ گیا ہے. تو آپ خود بتائیے کہ یہ سب کیا ہے. تو ایک جو سروے کیا گیا، اس سروے کے مطابق پوری دنیا میں جو دولت ہے، تو اگر آپ اسے سمجھے کہ سمجھے 1 کروڑ لوگ ہیں دنیا میں، تو جو دنیا کی ساری دولت صرف 1% لوگوں کے پاس ہے، صرف 1% لوگوں کے پاس. یعنی اگر ایک شخص ہے جو اتنا غریب ہے، جو بھوکا ہے، جس کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے، اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے کتے گولڈ کی پلیٹوں میں اور اتنے مہنگے مہنگے کھانے کھاتے ہیں، اسے آپ امیجن کریے. اور پوری دنیا کا جو 99% دولت کا حصہ ہے، وہ دنیا کے صرف 1% لوگوں میں ہے. جیسے 100 لوگ اتنے امیر ہیں کہ ان کے پاس رکھنے کے لیے پیسے رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اور باقی 99% جو لوگ ہیں وہ یعنی اس میں سے کچھ لوگ ایوریج زندگی گزار رہے ہیں، یعنی جس کو ہم مڈل کلاس کہتے ہیں، اور زیادہ تر اس میں یعنی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں. اور اگر آپ ایشین کنٹریز میں اگر آپ دیکھیں گے تو رپورٹ کے مطابق، سروے کے مطابق، کہ جو بلو پاورٹی لائن جس کو ہم کہتے ہیں نا، یعنی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں میجورٹی. آپ سوچیں، کئی لوگ ایسے ہیں سروے کے مطابق کہ جو کچرے کے جگہ سے چن کر کھانا کھاتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو خراب ہوا ہوا کھانا کھاتے ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک ٹائم کھانا کھا کر ایک ٹائم ویسے ہی سو جاتے ہیں، ان کو کوئی چیز مل نہیں پاتی، یا تو مانگتے ہیں یا پھر ویسے ہی سو جاتے ہیں. اور جو لوگ وہ کما رہے ہیں، جو دن بھر کی مزدوری کے بعد ان کو جو ملتا ہے، تو اس میں ان کا پورا نہیں ہو پاتا. اتنی زیادہ مزدوری کرنے کے بعد، اتنی محنت مشقت کرنے کے بعد بھی ان کو پورا نہیں ہو پاتا. تو یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج دولت صرف امیروں میں گردش کر رہی ہے، غریبوں کا اس پر کوئی حق باقی نہیں رہا. کہا جاتا ہے کہ جو اگر آپ افریقن کنٹری کا حال دیکھ لیجئے، ابھی آپ نے اکثر کبھی نہ کہیں کہیں نہ کہیں تو دیکھا ہی ہوگا، کوئی نیوز پیپر آپ دیکھتے ہوں گے یا کوئی نیوز خبریں آپ دیکھتے ہوں گے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ اکثر افریقہ کے جو بچوں کو، جو افریقن کنٹریز کے جو آس پاس کے جو بھی اس علاقے کے بچے ہیں، آپ دیکھیں ان کے پیٹ ایسے پچکے ہوئے یا پھولے ہوئے ہیں، سر بڑا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے، یعنی صحیح فوڈ ان کو اویلیبل نہیں ہے، میسر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر کچھ کنٹریز ایسے ہیں جہاں پر چاکلیٹ کی کاشت بہت اچھے سے ہوتی ہے، تو چونکہ ان کی زمینوں پر چاکلیٹ بہت اچھا کاشت ہوتا ہے، یعنی اچھا گرو ہوتا ہے، تو وہاں پر وہ لوگ ان کو دوسری چیزیں، فوڈ، کوئی گرین گرو نہیں کرنے دیتے. کہتے کہ چاکلیٹ گرو کرو، کیونکہ وہ बाकी के दूसरे कंट्रीज को सप्लाई किया जाता है। और भी बहुत सारे रीजन है, सिर्फ ये एक रीजन मैं नहीं कह रही हूँ, और भी बहुत सारे रीजन है वो जो गरीब कंट्रीज है वहां के। कहा जाता है कि जो वहां का स्वाना रीजन है अफ्रीका का, पूरी दुनिया का जो फूड उसे कवर हो सकता है, जबकि सिर्फ 17% जमीन पर ग्रो किया जाता है। और आप देखें कि अल्लाह ताला ने हर जो जमीन है उसमें इतनी बार आबादी रखी है कि जो आज हम कहते हैं कि अच्छा पूरा नहीं पड़ रहा है, आबादी को कम किया जाए, और बहुत सारे ऐसे स्लोगन दिए गए हैं, जैसे कि माल्थस ने जो नजरिया पेश किया था कि अगर आबादी इसी हिसाब से बढ़ती रही और मल्टीप्लाई होती रही तो आज से 50 साल के बाद वो कह रहा था कि खाने के लिए लोगों के पास माल नहीं होगा, यानी ग्रेन नहीं होगा, गल्ला नहीं होगा खाने के लिए। लेकिन आप खुद जानते हैं कि आज उसका नजरिया बिल्कुल 100% फेल हो चुका है, क्योंकि रज़ाक अल्लाह सुभान व तआला है। अल्लाह तआला ने जमीन में इतनी सारी चीजें ऐसी रखी हैं जो इन्हीं जैसे लोग हैं उनके हिसाब से उनकी ग़िज़ा भी रखी गई है। तो आज हम देखते हैं कि क्यों ऐसा मामला है कि अगर हम सिर्फ अगर इंडिया के का देखें या पाकिस्तान में भी देखें, कहा जाता है कि इन्हें इतनी ज़रख़ेज़ जमीन है इंडिया और पाकिस्तान की कि अगर हम कोई चार स्टेट जो सबसे बड़े स्टेट्स हैं वो चार स्टेट में जितनी पैदावार होती है, या फिर उस जमीन को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो एक एक पर्सन को, यानी जितने दुनिया में स्टेट के लोग हैं उन सारे लोगों को एक एक जमीन अलॉट हो सकती है ग्रो करने के लिए। यानी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुभान व तआला ने सोर्सेज बहुत रखे हैं, लेकिन आज उस पर कब्जा गलत लोगों का है या डिस्ट्रीब्यूशन गलत तरीके से किया जा रहा है। तो अल्लाह तआला का वादा है कि अल्लाह सुभान व तआला रिस्क देगा, लेकिन क्या होना चाहिए, दुनिया में अदल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दुनिया में आज जो निज़ाम कायम है वो पूरा का पूरा निज़ाम गलत है। आपको याद होगा जब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त खलीफा बने थे, उस वक्त इतनी अल्हम्दुलिल्लाह यानी फरावानी हो गई थी कि कोई ज़कात लेने वाला नहीं था। याद है हम अक्सर ये बात पढ़ते हैं ना कि लोग देना चाहते थे लेकिन कोई लेने वाला मिलता नहीं था उनको, क्योंकि ज़कात का निज़ाम बहुत बेहतरीन तरीके से था, तिजारत में कोई एक दूसरे को धोखा नहीं था, ईमानदारी थी, अमानतदारी थी। तो ईमानदारी थी, अमानतदारी थी, एक दूसरे का ख्याल था, धोखा दही नहीं थी और दूसरों के हकूक का ख्याल रखा जाता था। लेकिन आज हम देखते हैं कि ये सब नहीं है। तो बहरहाल इसीलिए हमें जो उसूल बताए गए हैं, अगर हम जो बिजनेस के मामले में जो उसूल हैं, क्योंकि आप देखिए बिजनेस पर भी ज़कात है, यानी अगर आप जो बिजनेस करते हैं, जो आप खरीदो फरोख्त करते हैं उस पर भी ज़कात है। अगर आप उसी की ज़कात निकाल लें तो आज दुनिया के कई लोग जो भूखे हैं, जो जिनको बेसिक जरूरियात जिनकी पूरी नहीं हो रही हैं, तो अगर जो हमारे बिजनेसमैन हैं, जो हमारे तिजारत करने वाले लोग हैं, अगर वही अपनी ज़कात निकाल लें तो बहुत सारे लोगों का गुजारा हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से। तो बहरहाल जो हम कंडीशंस पढ़ रहे थे तो उसमें एक और चीज आज याद रखें आप कि एक दफा का जिक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार एक सहाबी कह रहे थे कि प्राइस फिक्स कर दीजिए, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जुल्म है, हम प्राइस फिक्स नहीं कर सकते। हाँ, जो बेचने वाला है वो खुद इतना ईमानदार हो कि वो हद से ज्यादा ना ले, किसी का नुकसान ना दे, तो प्राइस फिक्स नहीं की जा सकती। यानी जिसको नफा लेना हो, एक तो रजामंदी से होना चाहिए, लेकिन रजामंदी से क्या होना चाहिए, जैसे अब शराब बेच रहा है कोई, अब शराब रजामंदी से बेच रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि शराब जायज होगी बेचना, शराब चूंकि हराम है, तो खरीदने वाला रजामंदी से खरीद रहा है और बेचने वाला रजामंदी से खरीद रहा है तो भी जायज नहीं होगी शराब बेचना, क्यों, क्योंकि ये जायज ही नहीं है। इसी तरह से असल कंडीशन है कि क्या चीज हलाल है। फिर एक चीज है कि जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स, कोई दुकानदार अपना माल बेचता है और वो किसी चीज के, जैसे मिसाल के तौर पर कोई गया और किसी ने कोई एक पॉट खरीदा वहां से दुकान से, अब वो पॉट जो है वो दुकानदार कह रहे हैं कि मैं तुम्हें 55 में दूंगा, और जो खरीदने वाला है वो कह रहे हैं कि मैं 60 भी दे सकता हूँ तुम्हें, इसके मुझे कोई मसला नहीं है। तो फिर क्या हर्ज है, जब बेचने वाला राजी है और खरीदने वाला भी राजी है, तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि कोई नाराजगी से लेता है 60 में और कोई 55 में लेता है, तो दुकानदार 5 रुपये कम भी कर देता है उसको, तो ये कोई जुल्म नहीं होगा। तो تو ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس شخص پر رحم کرے جو نرمی کرے خریدتے وقت بھی اور بیچتے وقت بھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ یعنی خرید و فروخت کرنے والوں پر اللہ کے رسول نے رحم کی دعا کی ہے کہ ان پر رحم فرمایا اللہ تعالیٰ جو نرمی سے معاملات کرے. یہ ٹھیک ہے, اس پر ضرور زبردستی نہیں ہے. اب ایک اور چیز آتی ہے, وہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی کسٹمر کسی دکاندار کے پاس آتا ہے کہ مجھے فلاں فلاں چیز کے یہ گھڑی کے 12 پیس چاہیے. اب اس کے پاس وہ ماڈل نہیں ہے, آپ کے پاس پوزیشن بھی نہیں ہے, تو جب تک یعنی پھر وہ کیا کرے گا کہ وہ یہ صاف طور سے کہے گا کہ میں یہ چیز تمہیں منگوا کے دیتا ہوں, مجھے اتنے میں ملے گی تو مجھے اتنا اس کا کمیشن دینا, اتنے میں مجھے اتنا تو مجھے اس کا نفع دے دینا. تو یہ چیز کیا ہوگی, جائز اور حلال ہوگی. لیکن جب تک تمہارے پاس پوزیشن ہی نہیں ہے تو تم کسی سے پیسے بھی نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے, یہ بات اس کو دھیان میں رکھا جائے. تو ایسے بہت ساری باتیں ہیں جو باریک باریک باتیں ہیں. جیسے ڈاکٹر لکھتا ہے, اب مریض کو معلوم نہیں ہے 200 روپے کا انجیکشن ہے, اور جب ڈاکٹر وہ لکھ کر جب پرسکرپشن دیتا ہے ڈاکٹر لکھ کر, اور وہ میڈیکل والا اس کو 800 میں وہ انجیکشن دیتا ہے. اب ڈاکٹر اور کیمسٹ کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ رشتہ جڑا ہوا ہے, یعنی کچھ کمیشن کا. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ڈاکٹرز کو گفٹ پیک بھی ملتے ہیں بہت بڑے بڑے, اور ڈاکٹر کو بہت ساری فیسلٹیز بھی ملتی ہے, اگر تم ہمارے میڈیکل کی دوائیاں لکھو گے تو ہم تمہیں یہ اور یہ دیں گے. تو اب ہم یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز بھی درست نہیں ہے کہ بیچارے وہ مریض کا کیوں نقصان ہوا. یعنی وہ تو 200 کا انجیکشن تھا, تم نے اس کو اس جگہ سے لینے کے لیے کہا اور تم نے اس کو 800 میں دیا, 200 ڈاکٹر کو دے رہے ہو اور تم ایکسٹرا اتنا رکھ رہے ہو, تو یہ بھی چیز مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کچھ ہے تو یعنی کھلم کھلا ہونا چاہیے, دھوکے میں رکھ کر نہیں ہونی چاہیے کوئی چیز. ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ پرسکرپشن لکھ کر دے دے, جہاں کہیں سے میڈیکل سے ملے لے لو, تاکہ پھر کوئی کمیشن کا معاملہ نہ رہے. تو بہرحال اس کے بارے میں بہت سارے سوالات بھی آئے تھے کہ اچھا جو میڈیکل والے ڈاکٹرز کو جو گفٹ دیتے ہیں تو پھر وہ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے. تو آپ دیکھیں گفٹ وہی والی بات ہے, آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کو یاد ہوگا نجاشی نے, یاد ہے نجاشی کا واقعہ, کیا واقعہ, جب کفار مکہ نے سرداران قریش نے خوب بڑے بڑے قیمتی تحائف بھجوائے تھے, ہے نا, بھیجا تو تحفہ دے کر ہی تھا, لیکن نجاشی حالانکہ وہ تو اس فی الحال مسلمان بھی نہیں تھا, اہل کتاب میں سے تھا, اس کو مسلمانوں سے کوئی لینا دینا بھی نہیں تھا, اس کے باوجود اس نے وہ گفٹس قبول نہیں کیے. وہ سمجھ گئے تھے کہ گفٹ نہیں دراصل کیا ہے, رشوت ہے, ہے نا, کیونکہ وہ ان گفٹس کے بدلے وہ کچھ چاہتے تھے, تقاضا کر رہے تھے, ہے نا. تو اب آپ خود ہی سمجھ جائیے, چاہے وہ بزنس ڈیلنگ ہو, چاہے آپ ڈاکٹر ہوں, چاہے آپ میڈیکل والے پرسن ہوں, یعنی کیمسٹ ہوں آپ, یا جو بھی کچھ ہوں آپ, ایکس وائی زیڈ, آپ خود سمجھ جائیے کہ یہ گفٹ آپ کو بطور گفٹ مل رہا ہے, یہ بطور رشوت کے مل رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ایک صحابی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات کلیکٹ کرنے کے لیے بھیجا تھا, ہے نا, یاد ہے وہ واقعہ, کتاب الزکات میں بھی پڑھا تھا اور زکات کے مسائل میں بھی پڑھا تھا, یاد ہے. اور وہ صحابی آ کر کہتے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے ہے یعنی زکات, اور یہ میرے لیے ہے. تو رسول اکرم اسی وقت ممبر پر واپس تشریف لے کر آپ کا رنگ متغیر ہو گیا تھا, آپ غصے میں آ گئے تھے. آپ نے کہا اچھا اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تو ہم دیکھتے کہ تمہیں یہ گفٹ کہاں سے ملتا, ہے کہ نہیں بات, یہ بات کہی تھی نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, اگر آپ کسی عہدے پر ہیں اور اس عہدے پر ہونے کی وجہ سے آپ کو کچھ گفٹ مل رہے ہیں, اگر آپ اپنے گھر میں ہوتے اور وہ جاب نہ کرتے یا اس کرسی پر نہ ہوتے اور آپ کو گفٹ نہ ملتے, تو اس کا مطلب کیا ہو کہ وہ بھی رشوت ہے ایک طرح سے, یا کسی طرح سے پھر کیا ہوتا ہے, چلے رشوت نہ سی, کوئی محبت ہی میں دے دیتا ہے اسٹوڈنٹ آپ کا آپ کو, لیکن پھر آپ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا فیور اس کی طرف بڑھ جاتا ہے دوسرے اسٹوڈنٹس کی بجائے, اس لیے یہ چیز جائز نہیں ہے. تو بہرحال اس لیے آپ کو سمجھ جائیے, کیونکہ سوالات بہت دفعہ آتے ہیں کہ ہم کو گفٹ ملتے ہیں اور بہت بڑے بڑے گفٹ ملتے ہیں, کوئی ایسے معمولی بھی نہیں, بہت قیمتی گفٹس ملتے ہیں کیمسٹ سے, تو اگر وہ رشوت ہے تو پھر وہ جائز نہیں ہوگی, اگر وہ رشوت نہیں ہے تو پھر وہ جائز ہے. ٹھیک ہے, تب آئیے حدیث کی طرف. 2074 ہم سے یحیی بن بکیر نے بیان کیا, کہا ہم سے لیث بن سعد نے, اور ان سے عقیل نے, ان سے ابن شہاب نے, ان سے عبد الرحمن بن عوف کے غلام ابی عبید نے, انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ شخص جو لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے اس سے بہتر ہے جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے چاہے وہ اسے کچھ دے یا نہ دے. یعنی سبحان اللہ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک طرح سے ڈگنیٹی میں رہنا سکھا رہے ہیں کہ کچھ مانگنا کیا ہے, اپنی عزت اپنی ویلیو کو خود کم کرنا ہے. اس سے بہتر ہے کہ تم محنت کر کے کماؤ, کچھ لکڑی کاٹ کر جنگل سے لے آؤ, لیکن کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ. تو نیچے والی حدیث بھی سیم وہی حدیث ہے, اس لیے اس کے آگے والی حدیث دیکھیے. خرید و فروخت کے وقت نرمی, وسط اور فیاضی کرنا اور کسی سے اپنا حق پاکیزگی سے مانگنا. 2076 حدیث. ہم سے علی بن عیاش نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے ابو غسان محمد بن مطرف نے, اور کہا کہ مجھ سے محمد بن منقدر نے بیان کیا, اور ان سے جابر بن عبداللہ انصاری نے, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت فیاضی اور نرمی سے کام لیتا ہے. اسی حدیث کا پیچھے وہ ایکسپلینیشن تھا جو آپ کو بتایا گیا سارا, کہ ٹھیک ہے آپ پرائز فکس نہیں کر سکتے, بیچنے والے کو اختیار ہے کہ وہ جتنا چاہے منافع لے کیونکہ اس کی چیز ہے, لیکن کیوں کہا گیا کہ رحم کرے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو خرید کر بیچتے وقت کیا کرے, نرمی کا معاملہ کرے. بس یہ ہے کہ آپس میں رضامندی کے ساتھ ہونا چاہیے اور کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں ہونا چاہیے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو ایڈوانس دینے کی بات آتی ہے نا, تو ایڈوانس بھی لینا پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں, کیونکہ اگر کوئی ایڈوانس لے لے اور جو لینے والا ہے یا تو ہو سکتا وہ چیز اس کو نہ پسند نہ آئے نہ لے, یا بعد میں وہ واپس کرنے لگے. تو اب انہیں کیا جا سکتا ہے کہ زبانی آپس میں وعدہ ہونا چاہیے, آپس میں جو نرمی کا معاملہ کرنا ہے لینے والے کو بھی اور بیچنے والے کو بھی, دونوں کو بھی, تو لکھ کر یا زبانی کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کے پاس جو 10 گھڑیاں ہیں 10 گھڑیوں کا آپ ایڈوانس لے لو مجھ سے, کیونکہ یہ تو آپ کی پوزیشن میں ہے, اور باقی کی جو اور 12 گھڑیاں آپ مجھے منگوا کے دیں گے اس کو, یہ زبانی ہم معاملہ کرتے ہیں, اس کا ہم ایڈوانس نہیں دیں گے, نہ ایڈوانس دینا چاہیے. اور وہ دکاندار کہہ دے کہ ٹھیک ہے بھائی میں 10% اس کا کمیشن لوں گا, کیونکہ میں ڈیلر نہیں ہوں, میں کسی اور سے تم کو منگوا کر دے رہا ہوں. اس طرح سے کیا جا سکتا ہے. اور جو ایک اور معاملہ ہے, جیسے کہ آپس میں لین دین کا جو معاملہ ہوتا ہے, چاہے وہ قرض ہو چاہے یہ بزنس کے لیے پیسہ لینا ہو, جیسے کہ زبیر بن عوام کیا کرتے تھے, آپ لوگوں نے شاید سیرت میں پڑھا ہوگا, زبیر بن عوام کے پاس لوگ بہت زیادہ امانتیں لا کر رکھواتے تھے اور وہ خود بہت مالدار تھے ماشاءاللہ, لیکن جس وقت ان کا انتقال ہوا تھا ان کے اوپر کئی قرضہ تھا, تو ایکچولی قرضہ نہیں تھا وہ, دیکھا جائے تو لوگ ان کے پاس جو امانتیں رکھواتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ اب امانتیں رکھی ہوئی ہیں گھر میں اور پڑی ہوئی ہیں, 10,000 کسی کے, کسی کے 20,000, کسی کے 50,000, کسی کا 1,00,000, ایسے پڑے ہوئے ہیں گھر میں. تو زبیر بن عوام کیا کرتے تھے, وہ کہتے تھے لوگوں سے تم جو میرے پاس امانت رکھ رہے ہو تم اس کو مجھے بطور قرض دے دو, اور پھر جب تم کو ضرورت رہے گی تم میرے پاس آنا, میں تمہیں یہ واپس کر دوں گا. تو قرض دینے کی وجہ سے کیا ہو جاتا تھا کہ قرض جب آپ لے لیتے ہیں کسی سے تو آپ اس کے مالک بن گئے فی الحال ٹیمپرری, اور پھر آپ اس میں رد و بدل کر سکتے ہیں, آپ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں کچھ اپنے پاس سکتے ہیں, جبکہ امانت میں کیا ہوتا ہے اجازت کے بغیر آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے. اسی لیے جو ہے نرمی کے معاملات ہونے چاہیے کہ قرض کسی کو لینا پڑے, یعنی مسلمان ہی ایک دوسرے کے کام آئے, ان کو بینک نہ جانا پڑے تاکہ پھر سود کا دروازہ کھلے. تو ہر معاملے میں نرمی اگر ہو تو وہ اس کو بہت اچھا کر دیتی ہے اور فائدہ مند بنا دیتی ہے. تو بہرحال یہ باتوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے آپس میں لین دین کے وقت, بزنس کے وقت یا خرید و فروخت کے وقت. پھر جو شخص مالدار کو مہلت دے, ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے زہیر نے, اور ہم سے انہوں نے کہا کہ ہم سے منصور نے, ان سے ربیع بن حراش نے, اور ان سے حذیفہ بن یمان نے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم سے پہلے گزشتہ امتوں کے کسی شخص کی روح کے پاس موت کے وقت فرشتے آئے اور پوچھا کہ تم نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں. غور سے سنیے گا حدیث. روح نے جواب دیا کہ میں اپنے نوکروں سے کہا کرتا تھا کہ وہ مالدار لوگوں کو جو ان کے مقروض ہوں مہلت دے دیا کریں اور ان پر سختی نہ کریں اور محتاجوں کو معاف کر دیا کریں. سبحان اللہ کتنی اچھی بات ہے. راوی نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر فرشتوں نے بھی اس سے درگزر کیا اور سختی نہیں کی. اور نیچے جو الفاظ آتے ہیں کہ اس نے اپنی روایت میں الفاظ بیان کیے کہ کھاتے کماتے کے ساتھ اپنا حق لیتے وقت نرم معاملہ کرتا تھا اور تنگ حال مقروض کو مہلت دیتا تھا. سبحان اللہ. تو کیا ہوا اس کا کہ فرشتوں نے بھی اس کے ساتھ جو معاملہ کیا, نرمی کا معاملہ کیا اور اس سے درگزر کر دیا. سبحان اللہ. تو کس بنا پر اس شخص کو بخش دیا گیا؟ تنگ دست کو مہلت دینے پر اس شخص کے ساتھ ہی معاملہ کیا گیا. سبحان اللہ. یعنی ایون وہ شخص کتنا دریا دل اور سخی تھے کہ جو مالدار لوگ تھے ان کو بھی وہ مہلت دیتا تھا, سختی نہیں کرتا تھا. اور یا پھر جو مالدار کی وجہ ہو سکتا کھاتے پیتے لوگ, یعنی جو اچھی حالت میں تھے, یعنی اتنے تنگ دست بھی نہیں تھے, ایسا بھی اس کا معنی آ سکتے ہیں. تو بہرحال, اور مفلس آدمی جو محتاج ہوتا تھا اس سے درگزر ہی کر جاتا تھا, یعنی قرضہ معاف ہی کر دیتا تھا اکثر لوگوں کا. تو اب دیکھیں, ویسے بھی ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ جو کسی کا قرضہ معاف کر دے, جو کسی کو قرض پر مہلت دے, تو اس کو روز اتنا, یعنی وہ جو اجر ملے گا جتنا قرضہ اس نے دیا ہے سامنے والے کو, اور وہ مہلت دے رہا ہے تو اس کو روز آنا اتنا انفاق کا اجر ملے گا. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. تو اب دیکھیں ہم یعنی کیا پڑھتے ہیں, کیا ہمیں بتایا جا رہا ہے, کیا سکھایا جا رہا ہے, کہ آج دنیا میں جو بزنس ہوتا ہے وہ سیلفشنس کی بنیاد پر ہوتا ہے, اور اپنے آپ کو صرف یعنی امیر بنانے کے لیے ہوتا ہے کہ بس ہماری خواہش پوری ہو جائے, باقی سارے لوگ جائیں کہیں پر بھی. جیسے ابھی جو سسٹم کیا جا رہا ہے, مجھے باقی دنیا کا نہیں معلوم, لیکن جو چھوٹی موٹی باتیں جو میرے کانوں میں پڑتی رہتی ہیں گھر میں ڈسکشن اگر ہو تو, کہ جتنے جو سبزی منڈی والے ہیں جیسے, تو وہ لوگ صبح صبح لا کر اپنی سبزیاں بیچا کرتے تھے یعنی بڑے شہروں میں یا مین بازار میں, ہے نا. اب کہا جاتا ہے کہ سارے جو چھوٹے چھوٹے جو کاروبار بند کر دیے گئے, اب جو ہے یعنی کسی ایک کو ڈیلر بنا دیا گیا جو بہت امیر پرسن ہے, اب وہ سپر مارکیٹ میں ہی وہ سبزیاں سیل ہوں گی ساری. اب بیچارے جو چھوٹے چھوٹے سوداگر تھے, جو خود گرو کرتے تھے اور آ کر ڈائریکٹ بیچ دیتے تھے, تو ان کو تھوڑا نفع تو بھی مل جاتا تھا. اب کیا ہو رہا ہے کہ اب وہ جو ایک ہی ڈیلر ہے, یہ گورنمنٹ کی طرف سے فکس ڈیلر ہے, اب وہ جتنے میں چاہے ایک ساتھ خریدتا ہے, چاہے وہ کم میں خریدے زیادہ میں خریدے, اس کو جو ہے پھر اپنے حساب سے اس کو تھوڑا سا صفائی کر کے مارکیٹ میں اس سے ڈبل نہیں بلکہ 10 گنا زیادہ نفع لیتا ہے. تو یہ سب کیا ہے اصل میں دیکھا جائے تو, یعنی یہ زیادتی ہے کس کے ساتھ زیادتی ہے, جو بےچارے جو خود محنت کر کے کما رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہے یہ. اور ایسا ہوتا ہے اکثر کہ لوگ, جیسے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بھاؤ بڑھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے فکس کر دینا چاہیے کہ 50 میں ہی بیچے, لیکن گورنمنٹ کیا کرتی ہے, گورنمنٹ تو بہت کم داموں میں کسی ڈیلر کو دے دیتی ہے, اور بعد میں وہ ڈیلر اپنے گوڈاؤن میں رکھ کر اس کی قیمتیں خوب بڑھا دیتے ہیں. پہلے مارکیٹ میں اس کا شارٹیج پیدا کرتے ہیں, اور اس کے بعد اس کی قیمت اچانک بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں, اور بےچارے عوام کو خریدنا ہی پڑتا ہے کیونکہ اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں غلط ہے اصل میں. آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ, نہیں کسی کے ساتھ نرمی, یعنی دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ تم صرف بزنس ہی نہ کرو, تم صرف ڈیلنگ ہی نہ کرو, بلکہ تم اس ڈیلنگ میں, اس بزنس میں تقوی کا بھی معاملہ سامنے رکھو. تمہارے اندر تقوی ہونا چاہیے, تمہارے اندر اللہ سے ڈر ہونا چاہیے کہ تمہیں آخر ایک دن جواب دینا ہے. اور یہ سارے کام اگر تم کرو گے, نہیں بزنس ڈیلنگ کرتے وقت تم یہ نرمی کا خیال کرو گے, تو تمہیں بخش دیا جائے گا, تم پر رحم کیا جائے گا. تو جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو آپ خود سوچے کہ کیا حال ہوگا بزنس کا, الحمدللہ کتنی ایمانداری اور کتنی امانتداری ہوگی. اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہی تھا کہ کہا جاتا ہے کہ اتنی امانتداری تھی اور اس قدر ایمانداری تھی, کیونکہ جیسے حکمراں ویسے لوگ, کہ لوگوں کو یعنی اس زمانے میں کہا جاتا ہے عمارتیں بھی خوب بنی, بزنس بھی خوب ہوا, ترقی بھی خوب ہوئی الحمدللہ, اور لوگوں کو انفاق بھی بہت زیادہ ہوا, یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ غلاموں یعنی اتنا بیت المال میں مال تھا ماشاءاللہ, کیونکہ زکوٰۃ ہر طرف سے آ رہی تھی ایمانداری کی وجہ سے, تو بیت المال میں اس قدر کثرت سے مال ہو گیا تھا کہ جو گورنر تھے اسٹیٹس کے وہ پریشان ہو گئے کہ ہم یہ مال کا کیا کریں, کیونکہ کوئی غریب بھی نہیں ہے زیادہ محتاج. تو پھر کہا گیا کہ ٹھیک ہے کثرت سے غلاموں کو آزاد کروا دو. اب دیکھیں ایمانداری رہی تو کیا ہوتا ہے, پورا سسٹم صحیح چلتا ہے. اور ایمانداری اگر نہ ہو, تقوی نہ ہو بزنس میں, ڈیلنگ میں, معاملات میں, تو پھر جو چاہے انسان ظلم و جور کرتا رہتا ہے. بہرحال اگلا صرف باب دیکھ لیجیے, جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی اس کا ثواب, جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. نیچے آئیے, جب خریدنے اور بیچنے والے دونوں صاف صاف بیان کر دیں اور ایک دوسرے کی بہتری چاہیں. اور ادا بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیع نامہ لکھ دیا تھا, یعنی خریدنے کا جو ایک ہوتا ہے پورے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز, یہ وہ کاغذ ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ کے رسول تھے, کہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادا بن خالد سے خریدنے کا بیان. یہ بیع مسلمان کی ہے, مسلمان کے ہاتھ, نہ اس میں کوئی عیب ہے, نہ کوئی فریب, نہ فسق و فجور, نہ کوئی بد باطنی. سبحان اللہ. اور قتادہ نے کہا کہ غائلہ زنا چوری اور بھاگنے کی عادت کو کہتے ہیں. ابراہیم نخعی سے کس نے کہا کہ تو بعض دلال اپنے استبل کے نام آری، خراسان اور سرستان رکھتے ہیں اور دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ فلاں جانور کل ہی خراسان سے آیا تھا اور فلاں آج ہی سرستان سے آیا ہے. تو ابراہیم نخعی نے اس بات کو بہت زیادہ ناگواری کے ساتھ سنا. عقبہ بن عامر نے کہا کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ کوئی سودا بیچنے اور یہ جاننے کے باوجود کہ اس میں عیب ہے خریدنے والے کو اس کے متعلق کچھ نہ بتائے. سبحان اللہ، آپ سوچیں کتنی باریکی کا خیال رکھا گیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ تو کتنا عام ہے کہنا. بہت سے لوگوں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا نہیں بھی آپ تو بہت زیادہ میں دے رہے ہیں، ہم نے تو فلاں دکاندار کے پاس گئے تھے تو اتنے کم میں دے رہا ہے. یہ بھی غلط ہے جبکہ وہ کم میں نہیں دے رہا تھا آپ کو، یہ دھوکا ہوا اور غلط بیانی ہوئی. دکاندار یہ کہے کہ نہیں یہ بالکل نیو ارائیول ہے، کل ہی آیا ہے، جبکہ وہ پرانا ایڈیشن تھا یا پرانا مال تھا جو بھی تھا. یا یہ کہے کہ نہیں مجھے تو اتنے میں ہی ملا ہے لہٰذا میں تو صرف 5 روپے اس پر کما رہا ہوں، مجھے تو خود 50 میں ملا ہے لہٰذا 55 دے دیں، اور جبکہ اس کو ہو سکتا ہے اس سے کم میں ملے. تو یہ جھوٹ بات کہہ کر سودا کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، بہت یہ گناہ کی بات ہے اصل میں. تو یہاں پر رسول اکرم نے خود بتا دیا کہ خرید و فروخت میں کن معاملات کو مد نظر رکھنا چاہیے. کہ ایک تو عیب کا ذکر ہے کہ اگر کوئی عیب ہے کوئی چیز میں تو اس کو بتا دیا جائے، جیسے جانور ہو تو اگر وہ کانا ہو، لولا ہو، لنگڑا ہو، یہ ساری چیزیں، یا غلام ہو تو اگر وہ دھوکے باز غلام ہے تو بتا دینا چاہیے کہ اس نے ہم کو کئی بار دھوکہ دیا ہے. تو بہرحال جو بیچنے والا ہے اس کا فرض ہے کہ کوئی بھی چیز جو وہ بیچ رہا ہے اس میں اگر کوئی عیب ہو تو خریدار کو اس سے آگاہ کر دے، اس کو بتا دے. چاہے ہم گھر بیچ رہے ہوں، سواری گاڑی کار بیچ رہے ہوں، یا کوئی بھی گھر کی چیز بیچ رہے ہوں، یعنی کہ اس کو پالش کر کے اوپر سے ٹھیک ٹھاک کر دیا دکھنے میں اور اندر سے وہ بہت زیادہ خستہ اور برا ہے، یہ چیز بھی دھوکے میں آئے گی. اور اگلی حدیث دیکھیے، ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے صالح ابو خلیل نے، ان سے عبید اللہ بن حارث نے. انہوں نے حکیم بن حزام سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریدنے اور بیچنے والوں کو اس وقت اختیار یعنی بے ختم کر دینے کا ہے جب تک دونوں جدا نہ ہوں. یہ آپ نے جو لفظ استعمال کیے یعنی آپ کا مطلب یہ تھا کہ بس اگر دونوں نے سچائی سے کام لیا اور ہر بات صاف صاف کھول دی تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی بات چھپا کر رکھی یا جھوٹ کہی تو ان کی برکت ختم کر دی جاتی ہے. تو یہ ایک اور ڈیلنگ کا ہم کو رول پتا چلا کہ ڈیلنگ کا رول کیا ہے، کہ اگر جیسے مثال کے طور پر ہم شاپ کے اندر ہی تھے ابھی اور شاپ کے اندر ہی ہم نے چیز خریدی، ابھی ہم دکان سے باہر نہیں نکلے، دکان کے باہر ہم نے قدم نہیں نکالا، تو مطلب ہم وہ چیز واپس دے سکتے ہیں. اب اس میں اس نے گھاٹے سے نہیں لینا چاہیے ہم کو، لیکن آپ دیکھیں ہمارے یہاں آج ایسا نہیں ہے دنیا میں. ایک تو کچھ لوگ تو چیزیں واپس ہی نہیں لیتے ہیں، اور گولڈ اسپیشلی وہ تو بہت زیادہ نقصان کر کے لیتے ہیں واپس دینا چاہو تو. تو کب تک اختیار ہے دونوں کو؟ جب تک کہ دونوں وہاں سے جدا نہ ہوں. جب جدا ہو جائے تو پھر اس کے بعد اختیار نہیں رہے گا، اب دکاندار پر ڈیپینڈ ہوگا کہ چاہے تو واپس دے چاہے تو نہ لے، لیکن جب تک دونوں جدا نہ ہوں تو مال ایک دوسرے سے واپس کر سکتے ہیں. تو سوداگروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مال میں جو بھی اس کی اچھائی یا برائی ہے سب ظاہر کر دیں تاکہ خریدنے والے کو بعد میں شکایت کا موقع نہ مل سکے. اور اس کے بارے میں جھوٹی قسم بالکل بھی نہ کھائی جائے. اور یہ بھی معلوم ہو کہ خریدار کو جب تک دکان سے وہ جدا نہ ہو مال واپس کرنے کا اختیار ہے. ہاں جب وہ دکان سے چلا جاتا ہے اس کے بعد اختیار ختم ہے، مگر یہ کہ جو بیچنے والا تھا اگر وہ نرمی اختیار کرے اور واپس لینا چاہے تو لے سکتا ہے، ایک دوسرا معاملہ ہوگا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی باریک باریک باتوں کا دھیان رکھا گیا ہے الحمدللہ. کہ اس میں وہی جو ہم نے جیسے پہلے سارے اصول پڑھے نا، اور ابھی جو ہم نے شروع میں جو باتیں پڑھی کہ نرمی کا معاملہ ہو، دھوکہ دہی نہ ہو، صدق دل سے اچھے دل سے کام کیا جائے تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے، دونوں کے لیے آسانی بھی ہوتی ہے. اور جو اگلی حدیث ہے کہ مختلف قسم کی کھجور ملا کر بیچنا کیسا ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ حدیث ہے. ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شیبان نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے، ان سے ابو سلمہ نے، ان سے ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مختلف قسم کی کھجوریں ایک ساتھ ملا کرتی تھیں، اور ہم 2 سا یعنی جو ایک پیمانہ ہوتا ہے کھجور 1 سا کے بدلے میں بیچ دیا کرتے تھے. اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 سا 1 سا کے بدلے میں نہ بیچی جائے اور نہ 2 درہم 1 درہم کے بدلے بیچے جائیں. یہیں سے وہ سونے کا پھر اصول ہم کو ملتا ہے گولڈ کا. تو یہاں پر امام بخاری کا اس حدیث کو لا کر بتانا مقصد یہ تھا کہ اس قسم کی مخلوط کھجوروں کی بیع جائز ہے، کیونکہ ان میں جو کچھ بھی عیب ہے وہ ظاہر ہے اور جو عمدگی ہے وہ بھی ظاہر ہے، کوئی دھوکہ بازی نہیں ہے، لیکن یعنی مخلوط کھجوریں بیچی جا سکتی ہیں، لیکن جو ہدایت کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ اس کے بدلے ایک سا خریدنا وہ غلط ہے. یعنی کیا کریں گے، آپ وہ مخلوط کھجوریں بیچ سکتے ہیں، بالکل اس میں یعنی آپ مکس کھجوریں بیچ سکتے ہیں، سامنے والا لینے کو تیار ہے تو آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، بیچ کر پیسہ پہلے ہاتھ میں لے لیں، اس کے بعد پھر جو خریدنا ہے آپ جا کر ایک کلو کھجور خریدیں یا دو کلو جو خریدنا ہے آپ خرید سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسا کرنا چاہیے. تو اسی پر سے پھر آگے ویسے اور ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ، جب آگے آئے گی وہ احادیث تب ہم پڑھیں گے کہ ردی کھجوروں کے بدلے اچھی کھجوریں لینا وہ جائز نہیں. تو اسی طرح سے جو سونا بیچتے ہیں، یعنی جو ایک ہی جنس کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ادل بدل نہیں ہو سکتی. اور کیسے ادل بدل نہیں ہو سکتی، اگر سیم ٹو سیم ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے جائز ہے، جیسے آپ ایک کلو کھجور دے رہے ہیں اور ایک کلو کھجور واپس مل رہی تو ٹھیک ہے جائز ہوگا، لیکن اگر آپ دو کلو کھجور دے رہے ہیں اور ایک کلو لے رہے ہیں واپس، یہ جائز نہیں ہوگا. تو آئی بات سمجھ میں. پھر گوشت بیچنے والے اور قصاب کا بیان. ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے، اور کہا کہ ہم سے عامش نے، اور کہا کہ مجھ سے شقیق نے، اور ان سے ابو مسعود رضی اللہ عنہ کے انصار میں سے ایک صحابی جن کی کنیت ابو شعیب تھی تشریف لائے، اور اپنے غلام سے جو قصاب تھا فرمایا کہ میرے لیے اتنا کھانا تیار کر جو پانچ آدمی کے لیے کافی ہو. میں نے رسول اکرم کی اور آپ کے ساتھ اور چار آدمیوں کی دعوت کا ارادہ کیا، کیونکہ میں نے آپ کے چہرے مبارک پر بھوک کا اثر نمایاں دیکھا ہے. چنانچہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ کے ساتھ ایک اور صاحب بھی آ گئے. رسول اکرم نے فرمایا، ہمارے ساتھ ایک اور صاحب زیادہ آ گئے ہیں، اگر آپ چاہیں تو انہیں بھی اجازت دے سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو واپس کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ میں انہیں بھی اجازت دیتا ہوں. ایک تو یہاں پر جو بات پہلے پتہ چلی کہ ایک صحابی جو رسول اکرم کی دعوت کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اپنے غلام سے جو کہ قصاب بھی تھا کہا کہ اتنا کھانا تیار کرو جو پانچ آدمی کے لیے کافی ہو. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو غلام تھے اس زمانے میں وہ کچھ اسپیشل کاریگر یا اسپیشل ان پیشے سے تعلق بھی رکھتے تھے، تاکہ اس کی وجہ سے ان کو کمائی ملتی تھی. اور دوسری بات یہاں پر یہ پتہ چلی کہ اگر کسی نے آپ کو دعوت دی اور آپ بغیر دعوت کے وہاں جانا چاہ رہے ہیں، تو پہلے اجازت لینی چاہیے کہ ہم بھی آنا چاہتے ہیں، کیا ہم آ سکتے ہیں، تو آ سکتے ہیں. اور یہاں ایک اور بات خاص طور سے کیا بتائی گئی کہ چونکہ اس نے پانچ آدمیوں کے ہی کھانے کا ذکر کیا تھا، لہٰذا پانچ کو لانا چاہیے تھا، پانچ لوگوں کا اس نے دعوت دی تھی، لیکن جو چھٹا آدمی آ گیا تو چونکہ زیادہ تھا، ایکسٹرا آدمی تھا، اس نے اس کی دعوت لی گئی. لیکن بعض دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر دعوتیوں کی تعداد مقرر نہ ہو اور آپ کو دعوت دی جائے کہ آپ اپنے ساتھیوں کو جتنے ساتھی اتنے کو لے کر آ سکتے ہیں، تو پھر اس صورت میں جانا جائز ہوگا کتنے بھی لوگوں کو لے کر. لیکن اگر سامنے والے نے فکس کر دیا کہ آپ پانچ لوگ آئیں کھانا کھانے کے لیے، تو پھر پانچ کو ہی آنا چاہیے. اور اس حدیث میں اصل میں اس بات کا جواز موجود ہے کہ گوشت بیچنے والوں کا، اسی سے اس پیشے کا جواز ثابت ہوا. کیونکہ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، آج بہت ساری جھوٹی حدیثیں گھڑی گئی ہیں جس میں جلاحا اور جو کون لوگ ہوتے ہیں، کوئی چیز بننے والے جو ویور ہوتے ہیں، بنائی کرنے والے، جلاہے یا کاشتکار یا قصاب، ہمارے پر جھوٹی حدیثیں گھڑ کر ایسے سارے پیشوں کو جو ہے غلط قرار دیا گیا ہے کہ یہ جو ہے نچلے درجے کے پیشے ہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ایسا نہیں ہے، جو بھی جائز بزنس ہے وہ جائز ہے، اور اس کا بیچنے والا وہ بھی ایک ڈگنیٹی والا پرسن ہے اگر وہ حلال چیزیں بیچ رہا ہے تو. کوئی پیشہ کمتر نہیں ہوتا، کوئی بزنس کرنے والا کمتر نہیں ہوتا، کوئی کھیتی باڑی کرنے والا کمتر نہیں ہوتا، کوئی جلاہا کوئی بننے والا کمتر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں. بیچنے میں جھوٹ بولنے اور عیب کو چھپانے سے برکت ختم ہو جاتی ہے. ہم سے بدل بن محبر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، اور کہا ہم سے قتادہ نے، کہا میں نے ابو خلیل سے سنا، وہ عبداللہ بن حارث سے نقل کرتے تھے، وہ حکیم بن حزام سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرید و فروخت کرنے والوں کو اختیار ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں، بے کو ختم کر دیں. یہ آپ نے فرمایا کہ حتی یتفرقہ، یعنی پس اگر دونوں نے سچائی اختیار کی، ہر بات کھول کھول کر بیان کی، تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوئی، اور اگر انہوں نے کچھ چھپائے رکھا یا جھوٹ بولا تو ان کی خرید و فروخت کی برکت ختم کر دی جائے گی، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو جو بزنس والے ہیں، اس لیے ان کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اس لیے کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ جو جاب والے ہیں بہت سیف سائڈ ہیں، کہ اپنا جاب کرے واپس آ گئے مہینے کی تنخواہ لے لیے، لیکن بزنس میں بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں اور بہت اس کی احتیاط بھی ٹھیک ہے، اس میں فائدہ بھی بہت زیادہ ہے تجارت میں الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس کی ذمہ داریاں بھی بہت بڑی ہیں، بہت زیادہ پریکاشنس لینے ہیں، بہت احتیاط برتنی ہے۔ تو یہاں تک ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد اگلا ٹاپک سود کا شروع ہو رہا ہے۔ کمپنی اگر گفٹ دے رہی ہے اپنے امپلائیز کو تو وہ کوئی حرج نہیں، وہ جائز ہے بالکل بھی، لیکن جو خریدنے والے لوگ ہیں، جو یعنی عام لوگ ہیں، وہ گفٹ دے رہے ہیں اور اس سے ان کو کچھ فائدہ مل سکتا ہے تو وہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ رشوت ہوگی نا۔ یہاں تو کمپنی خود دے رہی ہے اپنے امپلائیز کو تو وہ تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رسالہ خریدنے سمجھو، کوئی اسلامک رسالہ ہے، کوئی اخبار ہے، اور وہ لوگوں کی پالیسی ہوتی ہے کہ آپ اگر ایک ساتھ پورے 12 مہینے کے پیسے دے دیں تو جو 10 روپے کا رسالہ ملتا ہے، 10 روپے کا اخبار ہے، وہ آپ کو 8 روپے میں یا 5 روپے میں پڑے گا، تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ یہ آپ یعنی اس میں کوئی دھوکہ دہی نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ آپ اس کو ایڈوانس میں پیسے دے رہے ہیں تو اس لیے آپ کو وہ چیز کم میں مل رہی ہے۔ تو اگر آپ اپنی سیٹ ریزرو کروانے کے لیے، جو کہ لیگل کام ہے، کیونکہ آپ کے بچے کا اسکول میں پڑھنا یہ اس کا حق ہے، تو یہ بالکل درست ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ سوال بہت دفعہ آتے ہیں، ایکچولی جو کریڈٹ کارڈ کے تھرو جو شاپنگ ہوتی ہے، تو چونکہ کریڈٹ کارڈ میں آپ سود نہیں یوز کر رہے، اگر یعنی آپ اس میں سود کے طور پہ اس کو یوز نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ اپنی جو آپ کی خود کی اماؤنٹ ہے اس کو یوز کر رہے ہیں آپ کریڈٹ کارڈ میں، یا اگر آپ یوز کرتے بھی ہیں تو جو ود ان ٹائم جو ہوتا ہے اس ٹائم اپنے پیمنٹ واپس کر دیتے ہیں اس میں، تاکہ آپ کے اوپر سود نہ آئے، اور اس کو خریدتے خریدتے آپ کے کچھ پوائنٹس یا کچھ بینیفٹس جمع ہو رہے ہیں۔ تو چونکہ جائز آپ کاروبار کر رہے تھے، جائز ڈیلنگ کر رہے تھے، جائز یعنی چیزیں خرید رہے تھے آپ، تو اس پر اگر آپ کو کوئی گفٹ ملتا ہے تو اس میں، کیونکہ وہ کمپنی والے اپنی خوشی سے دے رہے ہیں، کیونکہ ان کا مال سیل ہو رہا ہے آپ کے تھرو یا آپ کے ذریعے سے ان کو فائدہ مل رہا ہے، تو اس خوشی میں وہ آپ کو چیز دے رہے ہیں، آپ نے مانگا نہیں یا آپ نے ڈیمانڈ نہیں کی، یا آپ کی وجہ سے ان کا کوئی کام اٹکا ہوا نہیں تھا، تو لہٰذا اگر وہ بینیفٹس یا آپ کو کوئی پوائنٹس مل رہے ہیں جس میں سود کا عمل دخل نہیں ہے، تو وہ چیز آپ کے لیے جائز ہوگی لینا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ سوال ہے کہ جیسے ہسبینڈ کسی ایسی آرگنائزیشن یا کسی ایسی کمپنی میں ہیں جہاں پر ان کو بہت سارے فیور ملتے ہیں اس کی طرف سے اس کی وجہ سے، تو کیا وہ جائز ہے؟ تو جی ہاں بالکل جائز ہے، کمپنی آپ کو خود سے دے رہی ہے نا وہ فیور، آپ کو لوگ نہیں دے رہے نا، یعنی جہاں پر لوگوں کا کام آپ سے اٹکا ہوا ہے اور آپ ان کا کام کرنے پر قادر ہیں، اور آپ کے کام کر کے یعنی آپ ایک گورنمنٹ سرونٹ ہے سمجھے، یا آپ کوئی کمپنی میں ہیں اور آپ کا جاب ہی وہ ہے کہ آپ لوگوں کے کام کروا کے دیں فری میں، کیونکہ آپ کو کمپنی تنخواہ دے رہی ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں کہ جب آپ لوگوں کا کام کرتے وقت کمپنی سے بھی تنخواہ لے رہے ہیں اور لوگوں سے بھی ایکسٹرا پیسے لے رہے ہیں، تو یہ ناجائز ہوگا اور یہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو کمپنی خود اپنی طرف سے اپنے طور پہ کمپنی فیور دے، جیسے مثال کے طور پر ابھی جیسے میری کل ہی کسی سے بات ہو رہی ہے، تو وہ کسی ایسی کمپنی میں، کوئی کار کی کمپنی میں لگے ہیں، جی ایم کمپنی میں لگے ہیں سمجھے، تو اس میں ان کو کمپنی کی طرف سے یہ چھوٹ ہے کہ جہاں پر بھی آپ رینٹ پہ کار لیں گے یا کار خریدیں گے آپ جی ایم کمپنی کی، تو آپ کو 10% ڈسکاؤنٹ ملے گا، اور آپ صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ اپنے فیملی کے 5 لوگوں کو بھی آپ کار خرید کر دیں گے تو اس میں 10% ڈسکاؤنٹ ملے گا، تو یہ کمپنی خود آپ کو فیور دے رہی ہے، تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، یعنی آپ اب جائز چیزوں کو بھی آپ ناجائز مت سمجھیں، اور دین کو اتنا مشکل نہ بنائیں، جو آسانی ہے اس کو آسانی رہنے دیں، یعنی کمپنی خود سے آپ کو کوئی اگر فیور دیتی ہے اپنے طور پہ، تو اس میں تو کوئی غلط بات ہے ہی نہیں نا۔ یہاں بات کس کی ہو رہی ہے کہ جہاں آپ کو کمپنی سے تنخواہ مل رہی ہو وہ کام کرنے کی، اور سامنے والا آپ کے پاس آ کر اپنا کام کروانا چاہتا ہو اور وہ بھی آپ کو ایکسٹرا پیسے دے رہا ہو وہ کام کروانے کے، وہ غلط ہوگا، وہ رشوت ہوگی، یا وہ آپ کو تحفہ دے رہا ہے تحفے کے نام پر اور کہہ رہے، اور اس کا کام بھی اٹکا ہوا ہے آپ کے پاس، آپ کے ایک سگنیچر سے اس کا کام ہو سکتا ہے، تو آپ وہ سگنیچر کرنے سے پہلے اس سے کوئی تحفہ وصول کر رہے ہیں، تو وہ تحفہ رشوت ہوگا اصل میں۔ تو بات سمجھ میں آئی، کمپنی اگر آپ کو کچھ دے تو وہ کمپنی کے لیے، چونکہ آپ اس کے امپلائی ہیں اور آپ اس کے لیے کام کر رہے ہیں، تو وہ اس کی وجہ سے آپ کو فائدہ دے رہی ہے، تو یہ بالکل جائز اور درست ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ زبیر بن عوام کیا کرتے تھے، لوگ ان کے پاس امانتیں لا کر رکھوا دیتے، اور چھوٹی موٹی امانتیں نہیں ہوتی تھی، بہت بڑی بڑی رقم ہوتی تھی، 10-10 ہزار، 50-50 ہزار درہم یا دینار ہوتے تھے، تو اب وہ چونکہ گھر میں پڑے رہتے تھے، اور زبیر بن عوام کے پاس بہت سارے لوگ اپنی ضروریات کے لیے قرض مانگنے بھی آتے تھے، کیونکہ وہ بہت یعنی مالدار تھے ماشاءاللہ، تو انہوں نے کتنا اچھا آئیڈیا نکالا کہ انہوں نے کہا جب لوگ ان کے پاس امانتیں رکھواتے تو اس وقت وہ کہتے کہ ٹھیک ہے یہ تمہاری امانت ہے میرے پاس، لیکن تم مجھے اس کو بطور قرض کے دے دو، قرض کے، تو وہ قرض تو ان سے وہ بطور قرض کے لے لیتے تھے، اور پھر چونکہ قرض لے لیتا وہ اس کے مالک بن گئے، تو لہٰذا پھر وہ جس طرح چاہے اس کو دیتے تھے دوسروں کو۔ جی تو فی الحال ہم لوگ پھر یہیں تک کرتے ہیں، بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیرن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔